لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حقوق باری تعالی اور اس میں معرفت الہی اور اس کے ضمن میں صفات باری تعالی کا بیان جاری ہے۔ اللہ تعالی کی صفات تخلیق جو ہیں، صفت تخلیق کے ساتھ جو متعلق ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا تھا، اور آج بھی انہی میں سے ایک مزید صفت کا بیان ہوگا، اور اس کے بعد پھر دوسرے انداز کی جو صفات ہے ان کا بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک صفت ہے بدیع السماوات والارض، اس کا ترجمہ ہے آسمان و زمین کو وجود بخشنے والا، اور اس طرح وجود بخشنے والا کہ جس کی سابق یعنی پہلے کوئی مثال موجود نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا تو ایسا نہیں کہ آسمان و زمین کی پہلے سے کوئی ایگزامپل، کوئی مثال موجود تھی کہ اس کو کاپی کر کے آسمان و زمین بنائے گئے ہوں، یا آسمان و زمین کے بنانے کا طریقہ پہلے سے کوئی موجود تھا تو اسے کاپی کر کے، نقل کر کے آسمان و زمین بنائے گئے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین یوں بنائے کہ نہ تو اس کے بنانے کا کوئی طریقہ پہلے سے موجود تھا اور نہ اس کی کوئی مثال پہلے سے موجود تھی۔ خدا اسے اپنے علم عظیم اور اپنی قدرت عظیمہ سے اس نے آسمان و زمین کو وجود بخشا۔ یہ بدیع السماوات والارض کے جو الفاظ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، خوبصورت ناموں میں سے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق اسم اعظم کے ساتھ بھی ہے۔ اسم اعظم وہ الفاظ، اللہ تعالیٰ کے وہ نام کہ جن کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو سنا جو یوں دعا مانگ رہا تھا۔ اس کے دعا کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ الفاظ اس بندے نے اپنی دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی ہے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حمد پر اور اس کی عظمت و شان کے بیان پر مشتمل ہیں، جن کا ترجمہ یوں بنتا ہے اے اللہ میں تجھ سے سوال مانگتا ہوں اس واسطے سے کہ تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تنہا معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو بہت احسان فرمانے والا ہے، آسمان و زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جلال اور اکرام والا ہے۔ یہ الفاظ جب اس شخص نے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ سن رہے تھے اسے، آپ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالی کے اس اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جس اسم اعظم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے تو بندے کو عطا کیا جاتا ہے، اور جس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے الفاظ ہیں، ان کے ساتھ دعا مانگیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ میں وہ الفاظ جو ہے وہ ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ یہ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جائے اور اپنی مراد جو ہے وہ پیش کی جائے۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اور صفت جو مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، اور وہ ہے المحیی، اللہ تعالی زندگی عطا کرنے والا ہے۔ ہمیں جو زندگی ملی یہ ہمیں خدا نے عطا کی، مخلوق میں جس کو زندگی ملتی ہے اسے اللہ تعالی زندگی عطا فرماتا ہے، اسی نے پہلے ہمیں زندگی دی ہے اور موت کے بعد بھی وہی ہمیں زندہ کرے گا، قیامت کے دن جو ہمیں زندگی ملے گی وہ زندگی بھی ہمیں خداوند قدوس عطا فرمائے گا۔ یہ صفت احیاء، زندہ کرنے کی جو صفت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی جگہ پر اور بڑی کثرت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان ذالک لمحی الموتہ، بے شک وہ اللہ ہے ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا، بے شک وہ اللہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح کئی جگہ ارشاد فرمایا، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، جس کی بہت ساری صورتیں اور مثالیں بنتی ہیں۔ جیسے اس کی ایک عام سی مثال یہ بنتی ہے کہ ایک انڈا جو ہے وہ مردہ ہے، ایک انڈے کے اندر جان نہیں ہوتی، وہ زندہ سے نکلتا ہے، لیکن اس مردہ انڈے سے چوزا نکلتا ہے، پرندہ نکلتا ہے، تو مردے سے خدا زندے کو نکال دیتا ہے اور زندے سے خدا مردہ کو نکالتا ہے۔ یہ اس کی چند ایک مثالوں میں سے مثالیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت احیاء کا تذکرہ قرآن پاک میں بڑی ہی کثرت کے ساتھ بیان فرمایا، اور اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ چونکہ قیامت کا عقیدہ ہمارا بڑا بنیادی عقیدہ ہے دین اسلام کے اندر، اور تمام جو آسمانی دین ہیں ان کے اندر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا اور قیامت میں خدا کی بارگاہ میں پیش ہونے کا اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں جانے کا جو عقیدہ ہے، یہ ہمارے بنیادی ترین عقیدوں میں سے ہے کہ جس پر ایمان لائے بغیر، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لائے بغیر کوئی بندہ مسلمان ہو سکتا ہی نہیں، یہ ہمارا اتنا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو چونکہ یہ ہمارا اتنا بنیادی عقیدہ ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار بیان فرمایا، اور چونکہ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جس پر کفار سب سے زیادہ شبہ کا اظہار کرتے تھے، جس کے اوپر سب سے زیادہ وہ انکار کا رویہ اختیار کرتے تھے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہمارے پرانے سینکڑوں سال پہلے مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آج تک تو کوئی زندہ ہوا نہیں، ہمارا دادا فوت ہوا، پردادا فوت ہوا، اس کا باپ فوت ہوا، اس کا باپ فوت ہوا، وہ ہڈیاں ہو گیا، مٹی میں مل گیا، کچھ بھی جو ہے اس کا باقی نہ رہا، اب وہ دوبارہ کہاں سے زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض اوقات وہ کوئی ہڈی اٹھا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کرتے کہ کیا یہ ہڈی زندہ ہوگی، کیا اس ہڈی کے اندر دوبارہ زندگی آ جائے گی، یا کہتے تھے کہ کیا جب ہم جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہمیں نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا۔ تو ان کو اس کے اوپر تعجب تھا، اس کے اوپر حیرانی تھی، اور اس کا وہ انکار کرتے تھے، اور اسی لیے وہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ قیامت کا عقیدہ قرآن پاک کے اندر بار 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 بیان فرمایا، ہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے تذکرے کے اندر قیامت کا تذکرہ موجود ہوتا ہے عموماً، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت احیاء کہ وہ زندہ کرنے پر قادر ہے، وہ زندگی دینے پر قادر ہے، اسے بار بار بیان فرمایا۔ اور اس کی اگر آیات جمع کریں تو بلا شک و شبہ وہ سینکڑوں کی تعداد میں بنتی ہے، سینکڑوں کی تعداد کے اندر کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور یہ اس کی اسی صفت احیاء جو زندہ کرنے کی صفت ہے، یہ اسی کا مظہر ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے واقعات بیان فرمائے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے کسی مردے کو زندہ کرنے کا، یا کسی مردہ جانور کو زندہ کرنے کا، یا مردہ لوگوں کو زندہ کرنے کا تذکرہ فرمایا۔ یہ ایک واقعہ نہیں بلکہ قرآن پاک کے اندر اس طرح کے کئی واقعات ہیں، ان میں سے دو واقعات جو ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ وہ سارے واقعات اپنی جگہ دلچسپ بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لیکن دو واقعات جو میں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان فرمایا۔ عزیر علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی بستی کے قریب سے گزرے، اور آپ نے دیکھا کہ اس بستی میں لوگ جو ہے وہ ان کی چھتیں بستی کی گری ہوئی ہیں، گھر ان کے گرے ہوئے، اور لوگ جو ہے وہ وہاں پر ختم ہو چکے ہیں. اب لوگ مر چکے، مکانات گر چکے، چھتیں جو ہے وہ زمین پہ آ چکی، تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تعجب کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ تو اللہ کے نبی سے بڑھ کے کس کا یقین ہوگا، انہوں نے ایک تعجب کے طور پہ انہوں نے کہا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا باقاعدہ مشاہدہ کروایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ فرمائے گا، اس کا مشاہدہ کروایا. اب وہ کیسے کروایا؟ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعْثَ، اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے موت عطا کر دی، 100 سال کے لیے ان کو حالت موت میں کر دیا. ثُمَّ بَعْثَ، پھر 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا. اچھا اب یہ جو 100 سال کے بعد جو زندہ کیا، تو زندہ کرنے کے بعد پوچھا کم لبستا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عزیر کم لبستا، تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے ہو اس جگہ پہ. انہوں نے کہا لبست یومن او بعض یوم، کہ یا اللہ میں یا تو 1 دن یہاں پر میں ٹھہرا ہوں اور یا کوئی دن کا تھوڑا سا حصہ ٹھہرا ہوں، یعنی ایک میکسیمم 1 دن ہے، اور یا پھر 1 دن سے بھی کم وقت میں یہاں پر لیٹا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ارشاد فرمایا بل لبست مئات عام، اے عزیر تم یہاں پر 100 سال تک ٹھہرے رہے ہو، 100 سال تک ٹھہرے ہو. حضرت عزیر علیہ السلام جس کو صرف 1 دن یا اس کا تھوڑا ایسا ایسا سمجھ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ یہاں پر 100 سال ٹھہرے رہے. اچھا اب یہ تو ان کی جو ان کو زندہ کیا، یہ تو اس کا معاملہ ہو گیا. اب اس کے ساتھ کیا ہوا کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام اس بستی سے گزرے تھے اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو ان کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو جب آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا تو اس وقت آپ ایک گدھے پہ سوار تھے، اور کھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ جو ہے وہ انگور تھے اور کچھ پانی تھا، انگور اور پانی، اور سواری کے لیے گدا دراز گوش. اب جب 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ کیا گیا، تو اب آپ غور کر لیں کہ 100 سال اگر انگور پڑے رہے تو ان کا کیا حال ہوگا، 100 سال تک پانی پڑا رہے تو اس کا کیا حال ہوگا، اور 100 سال اگر کوئی گدا جو ہے کسی جگہ موجود رہے تو اس گدے کا کیا بچے گا. تو ایک ظاہری سی بات ہے کہ گدے کی تو ہڈیاں جو ہے نا وہ شاید باقی رہیں، اور جو انگور ہے ان کا تو نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا، وہ تو بالکل ہی خشک ہو کے ذرہ ذرہ بن کے ہواؤں میں بکھر جائیں گے. پانی جو ہے وہ یا تو خشک ہو جائے گا یا وہ جو ہے وہ بوسیدہ ہو جائے گا اور اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی، باسی ہو جائے گا، یہی ہوگا نا، نیچرلی یہی ہوگا. لیکن وہاں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے فرمایا فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، فرمایا اے عزیر ذرا اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف دیکھو، انگور اور پانی جو تمہارے ساتھ تھے ذرا اس کو دیکھو، لم يتسنہ، یہ خراب نہیں ہوئے، نہ پانی خراب ہوا اور نہ تمہارا کھانا خراب ہوا، وہ انگور 100 سال کے بعد بھی ایز اٹ از صحیح تھے اور پانی 100 سال کے بعد ویسے کے ویسا موجود تھا. اب یہ تو حال ہوا کھانے کا اور پانی کا. اور دوسری طرف جو گدا تھا فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا وانظر الى حمارک، اور ذرا اپنے گدے کو بھی دیکھو، گدا جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے نا وہ خشک ہو کے ہڈیاں ہو کے اس کی سب جو ہے نا وہ زمین پہ پڑی تھی. تو اب اللہ تعالی نے فرمایا کہ والی نجعلک آیت للناس، اور اب ہم تمہیں مشاہدہ کرواتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے لیے نشانی بن جاؤ. اور دیکھو کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، کیونکہ گدا مر چکا، ہڈیاں اس کی جو ہے وہ زمین پہ بکھری ہوئی ہیں اور کس جو ہے وہ بوسیدہ حالت کے اندر ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانظر الی العظام، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزھا، ہم انہیں کیسے دوبارہ اٹھاتے ہیں، ثم نقصھا لحما، پھر ہم اسے گوشت پہناتے ہیں، ہم اسے کیسے اٹھاتے ہیں، زندہ کرتے ہیں اور ہم اس کو کیسے گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدے کی طرف دیکھا تو ان کے دیکھتے دیکھتے وہ ہڈیاں جو ریزہ ریزہ ہوئی پڑی تھیں وہ سب جمع ہوتے 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 ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، ان کے اوپر گوشت چڑھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ گدا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ اب جب زندہ ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر جب ان کے لیے کھل گیا معاملہ، پورا مشاہدے کے اندر آ گیا، بہت واضح ہو گیا، تو انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، خدا ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ اب اس واقعے کے اندر اتنی ایک باریکی ہے اور ایک حیرت کا مقام ہے اور ایک تعجب کی جگہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے اور اس کی صفت محیی کہ وہ زندگی دینے والا ہے اس کا اظہار ہے۔ کہ اب غور کریں کہ ایک طرف انگور جس کو گدے سے پہلے گلنا سڑنا چاہیے، جس کو اس سے پہلے خراب ہونا چاہیے، جس کا وجود باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے سلامت رکھا، اور دوسری طرف گدا ہے جس کا نیچرلی بھی جس نے جو ہے وہ اسی طرح جو ہے اس کی ہڈیاں ہی گرنی تھی اور اس نے ریزہ ریزہ ہونا تھا، وہ واقعتاً ویسے کا ویسا ہو گیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ خدا کی قدرت ہے، وہ جس پہ چاہے جیسے چاہے زمانہ گزار دے اور جس پر جیسے چاہے دوسرے عوارض طاری کر دے۔ یعنی وقت کے ساتھ کسی شے کا خراب ہونا اللہ تعالیٰ نے عالم الاسباب بنایا ہے اور اس کے اسباب بنائے ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا کیوں خراب ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر جو وہ بیکٹیریا ہوتے ہیں جو اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ کھانے کے خرابی کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کھانا جو ہے وہ اس میں بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو اس کو جو ہے وہ اسمیل کر دیتے ہیں، اسپوائل کر دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اگر اسی کھانے کو ہم جو ہے وہ فریزر کے اندر فریز کر دیں تو کھانا خراب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیکٹیریا جو ہے وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتے، اور بیکٹیریا جو ہے وہ اس کے اندر کھانے کے اندر کوئی جو ہے وہ اس کو کھا نہیں سکتے، اس کو خراب نہیں کر سکتے۔ تو اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ وہ بیکٹیریا جو ہیں وہ سبب ہیں کھانا خراب ہونے کا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک جانور جب مرتا ہے اور اس کا بدن جو ہے وہ منتشر ہوتا ہے، اس کی کھال ادھڑ جاتی ہے، اس کا گوشت جو ہے وہ جھڑ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدن کے اندر، خود جسم کے اندر جو ہے ایک سسٹم رکھا ہے کہ جو اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے اندر ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس کو کھاتی، جسے جو ہے وہ جو وجود جو ہے جس سے وہ ایک حیوانی جسم جو ہوتا ہے وہ ڈیکمپوز ہونا شروع ہو جاتا ہے، کہ وہ اس کا سب جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ڈیکمپوز ہونے کا عمل ہے، یہ جو کسی شے کے خراب ہونے کا عمل ہے، اس کے اندر خواہ بیکٹیریا اثر انداز ہیں، اس کے اندر خارجی عوامل اثر انداز ہیں، وہ ہیں تو خدا کے پیدا کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بنائے تو ان کے اندر جو ہے وہ یہ صلاحیت ہے کہ وہ شے کو جو ہے وہ ختم کر دیتی، خراب کر دیتی۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے کہ یہ چیزیں اسے خراب نہ کرے تو نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ جیسے اسی واقعے کے اندر کیا ہوا کہ ایک طرف حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی، وہ بھی 100 سال تک حالت موت میں رہے، لیکن ان کے جسم مبارک میں ایک ذرہ برابر تغیر نہیں آیا۔ حالانکہ انسانی جسم ہے، انسانی وجود ہے، گوشت، پوست، ہڈیاں اور جو انسان جن چیزوں سے وجود میں آتا ہے انہی کا بنا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے بارے میں چاہا کہ ان کے جسم پر ان کے ظاہری وفات کے بعد بھی کوئی تغیر نہ آئے تو نہیں آتا۔ اور یہ حدیث مبارک کے اندر بیان بھی کیا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا، زمین کے لیے منع کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حرام کر دیا۔ تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، فرمایا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ معراج کی رات جب آپ سفر پر تشریف لے گئے تو راستے کے اندر آپ نے ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس، اندل کثیب الاحمر، ایک سرخ رنگ کے ٹیلے کے پاس آپ نے ایک قبر دیکھی، وہ قبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کر رہے تھے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ علیہ السلام کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال کتنے عرصہ پہلے ہوا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کم از کم 2000 سال پہلے، 2000 یا اس کے آس پاس کا جو وقت بنتا ہے، اتنے سال بنتے ہیں، اتنا عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، لیکن ان کا جسم مبارک سلامت۔ اسی طرح احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ مصر سے ہجرت کر کے نکلے، جب بنی اسرائیل کو آپ نے ساتھ لیا اور آپ نے دریا پار کرنا تھا، پیچھے فرعون نے آنا تھا، تو اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم مبارک بھی اپنے ساتھ لے لو۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام کئی سو سال پہلے آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، لیکن ان کا جسم مبارک سلامت تھا، اور خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان کا جسم جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا بھی کہاں ان کی قبر، تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ایک بڑھیا عورت تھی، اس بڑھیا نے کہا مجھے پتا ہے اور میں بتاؤں گی نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی بتاؤ گے کیوں نہیں، بتاؤ تاکہ ہم ان کا جسم لے کے جائیں۔ تو اس نے کہا میری ایک ڈیمانڈ ہے۔ یہ تبرانی کی ایک روایت ہے، بڑی تفصیلی بڑی خوبصورت روایت ہے، امام اہل سنت امام احمد رضا خان علی رحمہ نے اس کو الامن والعلا کے اندر بھی بڑے خوبصورت انداز میں اس کو نقل کیا ہے۔ تو چونکہ ایک خوبصورت روایت ہے لہذا میں تھوڑی سی تفصیل سے عرض کر دیتا ہوں۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم مبارک، آپ کی قبر کہاں ہے یہ میں تب بتاؤں گی جب میری ایک شرط پوری ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بتاؤ کیا شرط ہے۔ اس نے کہا میری شرط یہ ہے کہ میں قیامت کے دن جنت میں آپ کے ساتھ رہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا، جنت میں میرے ساتھ رہو گی، مجھ سے سوال کر یہ کیا؟ کہا کہ دیکھو بی بی، جنت کا تو میں وعدہ کر لیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، لیکن جنت میں جانے کے ساتھ بھی اتنا بڑا مقام کہ تم میرے ساتھ میرے درجے کے اندر ہوگی، اس کا میں کچھ نہیں کہتا۔ بڑھیا نے کہا ٹھیک ہے، آپ نہیں کہتے تو میں آپ کو بتاؤں گی بھی۔ اب ادھر سے حکم ربی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا بدر مبارک لے کے جانا ہے، ادھر سے بڑھیا کو پتا ہے وہ بتا نہیں رہی، اور اس کی شرط ہے کہ مجھے جنت میں ساتھ رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارک کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی فرمائی، ان کو پیغام بھیجا کہ اے موسیٰ تم اسے وعدہ کر لو کہ جنت میں تم اسے اپنے ساتھ رکھو گے، تمہارا کیا جاتا ہے؟ مراد یہ کہ اے موسیٰ تم اسے وعدہ کر لو، ہم عطا کریں گے اور جنت میں اس کو تمہارے ساتھ رکھیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بڑھیا سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد اس بڑھیا نے بتایا کہ فلاں جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسد اطہر تھا اس کو ساتھ لیا اور اس کو ساتھ لے کے چلے۔ اب یہ جو روایت کے اندر جو اصل جس نقطے کے اوپر یہاں پر ہم کلام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے جس کے بدن کو چاہے سلامت رکھے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اجساد مبارکہ ہوتے ہیں، جو ان کے جسم مبارک ہوتے ہیں، وہ سلامت ہوتے ہیں۔ اور کیسے؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہے، وہ جس کو امر فرمائے وہ سلامت رہے، وہ جس کو ختم کرنا چاہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انگور اور جو پانی تھا وہ 100 سال بھی پڑا رہنے کے باوجود ایز اٹ از رہا، کوئی خرابی نہیں آئی، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. اور دوسری طرف جو گدا تھا وہ فنش ہو گیا، گل سڑ گیا، ختم ہو گیا. اور اس کو دوسرے انداز میں دیکھیں تو اس کی یوں تعبیر بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پانی اور جو انگور تھے ان کے اوپر وہ جو وقت 100 سال کا تھا اسے آدھے دن کے برابر کر دیا، اور دوسری طرف جو گدا تھا اس کے اوپر 100 سال بطور 100 سال کے گزارے. یعنی ایک جگہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یوں کہ یہاں انگور پانی اور ادھر گدا، یا گدا اور اس کے اوپر انگور پانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے وقت کو مختلف کر دیا، دونوں کے لیے وقت مختلف انداز میں گزرا. اور یہ بالکل پوسیبل ہے، یہ بالکل ممکن ہے، اور یہ آج کی سائنس بھی اب اسے تسلیم کرتی ہے. آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے، جو نظریہ اضافیت ہے اس کا ریلیٹیوی کے اعتبار سے، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ڈائمینشنز جہات جو ہیں وہ ان کے اعتبار سے کلام ہے، اور اس میں بھی ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ ابھی ڈسکوری کے قابل ہیں، ابھی ان کو دریافت کرنا ہے، ابھی ان کا پتہ کرنا ہے. اور اسی لیے زمانہ جو گزرتا ہے اس کے اندر ایک بڑا فرق ہے. جو زمانہ زمین کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے اس کا خلا کے اندر اس کے جو گزرنے کا جو انداز ہے وہ کچھ اور ہے. اچھا، اسی طریقے سے وقت کی سمت بدل جائے اور اس کی ڈائمینشنز کے اندر کسی شے کی کمی بیشی ہو جائے تو وہ بالکل ایک جدا چیز ہو جائے گی. ہو سکتا ہے کہ ایک طرف 500 سال گزر جائیں اور دوسری طرف 5 منٹ گزرے، جیسے واقعہ معراج کے اندر بھی ہے کہ اسی سے ملتی جلتی کچھ صورت تھی کہ دنیا والوں کے اوپر وہ وقت کتنا گزرا کہ وہ جو کنڈی تھی وہ ہلتی رہی اور جو وضو کا پانی تھا وہ بہتا رہا. تو کتنا ٹائم ہوا؟ میرا خیال آدھا منٹ، ایک منٹ، ڈیڑھ منٹ لگا لیا. ادھر دنیا میں ایک ڈیڑھ منٹ گزرا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زمین سے لے کر عرش تک کی سیر کر کے، جنت جہنم کا مشاہدہ کر کے، جنت میں داخل ہو کے وہاں کی چیزوں کا مشاہدہ کر کے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کے، نبیوں کو نماز پڑھا کے، مسجد اقصیٰ جا کے پوری دنیا کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لیا. تو ہو سکتا ہے یہاں پر 1000 سال گزر گئے لیکن یہاں پر جو ہے وہ جسٹ آدھا منٹ گزرا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحہ کسی کے لیے وسیع کر دے اور چاہے تو 1000 سال کسی کے لیے سمیٹ دے. یہ خدا کی قدرت ہے. ہمارا رب قادر ہے، ہمارا رب قدرت رکھنے والا ہے، اس کی قدرت کی یہ چیزیں ہیں. اب یہ جو بذات خود چیز ہے، یہ اتنی ایک جو ہے وہ لمبی ایک ڈسکشن ہے کہ ہم اس کے اوپر کلام کریں تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک پورا جدا گانا جو ہے وہ وقت چاہیے. لیکن چونکہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں اسی کے حوالے سے چند ایک اور چیزیں بھی عرض کرتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے طی زماں اور ایک ہے طی مکان. طا کے ساتھ طی زماں طی المکان. طی زماں کا مطلب ہوتا ہے کہ زمانہ لپیٹ دیا جائے، اور طی المکان کا مطلب ہوتا ہے کہ فاصلہ جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے. اب فاصلہ لپیٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پہ اگر میں 5 منٹ پیدل چلوں تو میں کہاں پہنچوں گا؟ 5 منٹ کے اندر مثال کے طور پہ میں 200-300 میٹر کا فاصلہ طے کروں گا. ایک نارملی چیز ہے، میں پیدل چلوں، نارمل روٹین میں چلوں تو میں 100-200-300 میٹر کا فاصلہ 5 منٹ کے اندر طے کروں گا. لیکن اگر میں 3 منٹ کے اندر 3000 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر لوں تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے فاصلوں کا سمٹ جانا، یہ ہے مکان کا سمٹ جانا. اور یہ اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ وہ چاہے تو فاصلے کو سمیٹ دے، کہ وہ بندہ جو ہے وہ چند قدم اٹھائے اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ جائے، جیسے اولیاء کرام کی کرامتوں میں ہوتا ہے. اور بلکہ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. قرآن پاک کے اندر جو حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے اندر، وہ واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے میں یہ ہے کہ ایک تخت ہے ملکہ بلقیس کا، وہ ایک مہینے کی مسافت پہ ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ مثال کے طور پہ 1000 کلومیٹر دور ہے. 1000 کلومیٹر ایک ہزار کلو میٹر دور جو تخت ہے اس کے بارے میں سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون اسے لے کے آئے گا؟ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں کون ہے اے میرے درباریوں، تم میں کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت اس کے میرے پاس پہنچنے سے پہلے لے آئے، کیونکہ ملکہ بھی چلی ہوئی تھی وہاں سے. تو جن نے کہا قال عفریت من الجن ان آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ اے سلیمان علیہ السلام آپ کے اس مجلس سے کھڑے ہونے سے پہلے میں وہ تخت لے آؤں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو حکم نہیں دیا کہ لے آؤ. اب ایک دوسرا بندہ، ایک اللہ کا ولی جسے اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، اس نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا علم یا تو اسم اعظم یا اللہ تعالیٰ نے جو بھی علم عطا فرمایا تھا، وہ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا. اور ایسا ہی ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اسے اپنے پاس موجود پایا کہ ساتھ ہی رکھا ہوا. اب جو ایک مہینے کی مسافت پہ شے ہے کہ وہاں سے چلے تو ایک مہینہ لگتا ہے، وہ اتنا عظیم بڑا لمبا چوڑا بھاری وزنی تخت ایک سیکنڈ کے اندر وہاں سے یہاں کیسے پہنچ گیا؟ یہ ہے فاصلوں کا سمٹ جانا، یہ ہے فاصلوں کا سمٹ جانا کہ فاصلے سمٹ گئے اور وہ تخت پہنچ گیا. معراج کے اندر وقت سمٹ گیا، یہاں فاصلے سمٹ گئے. اور اسی طرح اور بہت سی روایات موجود ہیں کہ جن کے اندر اس طرح کا سارا جو وہ تذکرہ موجود ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث مبارک کے اندر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے خادموں سے فرماتے کہ میرے گھوڑے کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر جو کاٹھی وغیرہ رکھتے ہیں وہ رکھو، جو سیٹ اس کے اوپر رکھتے ہیں وہ رکھو. تو ان کی سواری پر سیٹ رکھی جاتی تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 15-20 منٹ لگ جائیں گے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم دینے کے بعد اور گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ زبور شریف پوری پڑھ لیا کرتے تھے، اتنی موٹی اللہ تعالیٰ کی کتاب، اور وہ 15 منٹ کے اندر ساری پڑھ لیتے تھے. اسی طرح کئی اولیاء کرام کے واقعات ہیں. ایک ولی کا واقعہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی کے بارے میں معروف تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جو ہے وہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ یہ قرآن پاک کو بہت جلد پڑھ لیتے ہیں. تو کسی دوسرے بزرگ نے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کیا کہ دیکھو میں کتنی دیر میں قرآن پاک پڑھتے ہیں. تو کتنی دیر میں پڑھا؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہے تھے، بزرگ صاحب کرامت بزرگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. خانہ کعبہ کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے ایک قرآن پاک مکمل کر لی. 1.5 سے 2 یا 3 یا 4 منٹ لگتے ہیں اور اتنے وقت کے اندر انہوں نے قرآن پاک مکمل کر لی. تو یہ کیا ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے وقت کو سمیٹ دے، طویل وقت اس کے لیے چھوٹا کر دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کی بات ہے. تو یہاں پر جو واقعہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، اس میں بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے اوپر وقت کو مختلف انداز کے اندر گزار دیا. اچھا، اب یہ اس کی ایک زمینی بحث تھی جس کے اوپر تفصیل سے ہم نے کلام کیا ہے، لیکن جس شے کی طرف یہاں پر بیان ہے اصل، وہ تو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ تھا، وہ کلام تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس کے ختم ہو جانے کے بعد، اس کی موت کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پریکٹیکلی اور فزیکلی اور مشاہداتی طور پہ ان کو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پروسیجر اور پروسیس جو ہے وہ کروا دیا کہ 100 سال تک تو ان کو موت کی حالت میں رکھا اور ان کا بدن سلامت رہا، دوسری طرف جو ان کا کھانا پانی تھا وہ بھی سلامت رہا، اور تیسری طرف جو گدا تھا وہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے اس کی ہڈیوں کو بھی کھڑا کر دیا، اس کو گوشت بھی پہنا دیا، اسے زندہ بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت احیاء ہے قرآن پاک کے اندر، اسے کئی جگہ پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک کے اندر کئی واقعات ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم ذرا تھوڑا سا تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن یہاں پر ایک دوسرا واقعہ جو میں ضمناً عرض کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا، ان کا واقعہ بیان کیا۔ کیا ہوا کہ اس قوم کے اندر جو ہے وہ طاعون پھیل گیا، طاعون جو ایک مرض ہے پلیگ، وہ پھیل گیا۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ موت کے ڈر سے جو ہے نا وہ بھاگے اپنے علاقے سے۔ الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياهم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سے بیان فرمایا، دوسرے پارے کے آخر کے اندر یہ واقعہ ہے۔ کیا تھا؟ فرمایا کہ کیا تو نے ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے؟ الم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے اور وہ اپنے گھروں سے نکلے، کیوں؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے کہ علاقے میں طاعون پھیلا ہوا اور ہم مر جائیں گے، وہ نکلے۔ تو اب موت کے ڈر سے نکلے تو کیا ہوا؟ فقال لهم الله موتوا، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ تم سب مر جاؤ۔ سارے مر گئے، وہ جتنے لوگ نکلے تھے سب مر گئے۔ لیکن پھر جو ہے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ ان کو زندہ فرما دے، ساری قوم ہی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، ان کو دوبارہ زندہ، یعنی وہ ہزاروں لوگ جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو یہ واقعہ بھی قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد پھر وہ حضرت طاولوت علی رحمہ کا واقعہ، اس کے مقابلے میں جالوت کا واقعہ، پھر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، یہ سارا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی مردوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اور ایک جو دلیل قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کی گئی ہے، وہ ہے مردہ زمین کو زندہ کرنا، کیونکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت احیاء، زندہ کرنے کی جو صفت ہے اسی کا اظہار ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اسے بار بار بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو دیکھو کیسے زندہ کرتا ہے۔ کہ ایک زمین بنجر ہو گئی، بالکل چٹیل ہو گئی، وہاں پر کچھ اگا ہوا نہیں ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو چکی، لیکن اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، اس پانی کے ساتھ زمین کو زندگی عطا فرماتا ہے، اور وہاں پر سبزہ اور جو کھیت ہیں وہ لہلہانے لگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی دینے کا خدا کا وہ انداز ہے کہ جو دن رات تم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو، اور وہ ایک زندگی نہیں ہے، ہر پودے کی زندگی جدا زندگی ہے، ہر پودے کی زندگی جدا زندگی ہے۔ اب زمین سے 1 کروڑ 1 ارب پودے نکلتے ہیں تو گویا 1 ارب زندگیاں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ہر پودے کے اندر کیا ہے، ہر پودے کے اندر سینس ہے، ہر پودے کے اندر سینس ہے، اسے چھوئے تو وہ محسوس کرتا ہے، پودا سنتا ہے، پودا محسوس کرتا ہے، پودا سنتا ہے، بول نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تسبیح کے اعتبار سے بولنے کا فرمایا وہ وہاں پر بھی ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن وہ جو تسبیح ہے اسے تو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن سائنسی طور پہ جو پودوں کے بارے میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پودے بڑھتے ہیں اور ان کا بڑھنا زندگی کی علامت ہے، اسی طرح پودے سنتے بھی ہیں اور یہ محسوس بھی کرتے ہیں، اور اسی لیے ان کو چھونے سے ان کے اوپر اثر بھی ہوتا ہے۔ تو ایک پودا ایک زندگی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کتنی زندگیاں جو ہے وہ روزانہ پیدا کرتا ہے۔ پھر جو انسان کا بچہ ہے وہ کیسے وجود میں آتا، کس شے سے اللہ تعالیٰ انسان کو وجود بخشتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت محیی کہ وہ زندگی دینے والا ہے، وہ اس کا اظہار ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہ تو انسان ہے، انسان کے علاوہ جو فرشتے ہیں، جنات ہیں، جو دنیا جہان کی مخلوق ہے، دنیا جہان کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں، وہ جانداروں کی انواع ہی لاکھوں کے اندر ہے، اور ہر نوع کے اندر جو ہے وہ ایک ایک چیز کے اندر آگے جو ہے نا وہ کروڑوں کروڑ اور اربوں ارب جو ہے وہ ان کے اندر مخلوقات موجود ہیں، افراد موجود ہیں. ایک برسات ہوتی ہے، ایک برسات کے اندر یک دم دنوں کے اندر کتنے مینڈک پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے جو ہے وہ مچھر پیدا ہو جاتے ہیں، کتنی مکھیاں پیدا ہو جاتی، سمندر کے اندر کتنی مچھلیاں پیدا ہو جاتی. ان میں ہر شے حیات ہے. مچھر زندگی ہے نا، اس کے اندر زندگی ہے، مینڈک کے اندر زندگی ہے، مچھلیوں کے اندر زندگی ہے، جراثیم، ایک ایک جرثوم جو اس کے اندر زندگی ہے. تو یہ جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگیاں، کتنی زندگیاں ہر آن ہر لمحہ وہ عطا فرما رہا ہے مختلف جانداروں کو، مختلف مخلوقات کو وہ زندگیاں عطا کر رہا ہے. جراثیم جو ہوتے ہیں، جو بیکٹیریاز ہوتے ہیں، ان کی تو گنتی نہیں ہے نا. ہمارے اپنے ایک وجود کے اندر کتنی زندگی ہیں، ہمارا ہر سیل جو ہے زندگی ہے. ہمارا ہر سیل ہمارے وجود کے اندر کتنے کھربوں کے اندر، کھربوں کی تعداد میں ہمارا جو وجود ہوتا ہے وہ سیلز کے اوپر مشتمل ہے، خلیوں کے اوپر مشتمل ہے. اور ہر خلیہ زندگی رکھتا ہے، ہر خلیہ زندگی رکھتا ہے. تو کھربوں زندگیاں تو ہمارے ایک وجود کے اندر ہیں، اور ان سب زندگیوں کے نتیجے میں ہم ایک زندگی اپنے اندر رکھتے ہیں جو روح کے ساتھ وابستہ ہے. تو ایک وجود کے اندر جب اتنی زندگیاں ہیں، تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ زندگیاں دینے والا ہے، وہ زندگی بخشنے والا ہے، محیی ہے، حیات عطا فرماتا ہے، یہ جو صفت ہے یہ کس اعلیٰ درجے کی ہے، اور کس طرح اس کا عظیم الشان، اس کے جو مظاہر ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی صفت حیات کے اوپر انشاءاللہ عز و جل مزید بھی کلام کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ